حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا پانچویں امام رضا بین الاقوامی کانفرنس کے اکیڈمک بورڈ کے ارکان سے خطاب، عنوان ائمہ معصومین و مکتب تشیع، 8 مئی 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانفرنس اور سیمینار کا انعقاد بڑا مستحسن اقدام ہے، کیونکہ شیعہ معاشرہ دوسروں کی بات تو بعد میں، خود ہم ائمہ علیہ السلام کی معرفت کے سلسلے میں کمزوریوں اور خامیوں میں مبتلا ہیں، کبھی کسی پہلو پر غیر مستند انداز میں حد سے زیادہ توجہ دی گئی، مگر دوسرے پہلوؤں سے غفلت بڑھتی گئی، بسا اوقات تو اتنی بھی توجہ نہیں کی گئی، بس ظاہری امور اور ظاہری چیزوں پر توجہ دی گئی۔ میری نظر میں شیعہ ہونے کی حیثیت سے، اہل تشیع کی حیثیت سے، ہمارے بڑے فرائض میں سے ایک یہی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا دنیا میں تعارف کرائیں۔ بعض ائمہ معصومین جیسے امام حسین علیہ السلام، حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام، ان کا کچھ خاص وجوہات کی وجہ سے تعارف کرایا گیا ہے، دوسروں نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے، کہا ہے، اور کسی حد تک ان کی شناخت غیر شیعہ دنیا اور غیر اسلامی دنیا میں موجود ہے، لیکن دیگر اکثر ائمہ معصومین علیہ السلام کو پہچانوایا نہیں گیا۔ امام حسن علیہ السلام اتنی عظمتوں کے باوجود ناشناختہ ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اتنے بڑے نیٹ ورک اور غیر معمولی فعالیت کے باوجود دنیا میں ناشناختہ ہیں۔ اگر غیر شیعہ افراد نے ان کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں، ظاہر ہے کہ جب غیر شیعہ ہو تو فرقے سے غیر مربوط باتیں ہی بیان کرے گا، تو وہ بہت قلیل اور محدود ہیں۔ مثلاً فلاں صاحب عرفان مصنف نے عرفہ کی فہرست میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور حضرت کے بارے میں آدھا صفحہ یا اس سے کچھ کم لکھا ہے، جس میں وہ آپ کو ایک عارف شخص قرار دیتے ہیں، کچھ باتیں کی ہیں، یہ بس اسی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تین پہلوؤں سے کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک روحانی اور الہی پہلو ہے، یعنی تقدس کے پہلو سے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے یہاں جو تقدس ہے، اس پہلو سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے، لیکن بات ٹھوس انداز میں ہونی چاہیے۔ کبھی کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کی دلیل کے طور پر کچھ روایتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، مگر وہ ضعیف ہوتی ہیں۔ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ملکوتی پہلو، ائمہ علیہ السلام کے روحانی و آسمانی عرشی پہلو، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت، ان ہستیوں کے اللہ سے رابطے، فرشتوں سے ان کے رابطے کے بارے میں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ ان کی ولایت اپنے روحانی مفہوم کے اعتبار سے ان ساری چیزوں پر اس پہلو سے اچھا، محکم، مستند، عالمانہ کام ہونا چاہیے۔ دوسرا پہلو ان کے فرمودات اور ان کی تعلیمات کا ہے، آپ حضرات نے بھی اس کا ذکر کیا، مختلف موضوعات کے تعلق سے زندگی کے مختلف مسائل کے بارے میں، انسان کی ضرورت کے گوناگوں امور کے بارے میں، اخلاقیات، معاشرت، دین، احکام، ان کے بارے میں ائمہ علیہ السلام کے اقوال ہے، نظریہ ہے، اسے بیان کیا جانا چاہیے۔ ان پہلوؤں سے، جن میں بعض کی آج دنیا میں خاصی ضرورت بھی ہے، ہم غفلت برتتے ہیں۔ مثال کے طور پر حیوانات کی حمایت کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہماری روایتوں میں اس موضوع پر، یعنی حیوانات سے متعلق، ائمہ علیہ السلام نے جانوروں کا خیال رکھنے اور جانوروں کی حمایت کے بارے میں کتنی بحثیں کی ہیں۔ اگر اسے دنیا میں پیش کیا جائے، بیان کیا جائے، ان کی شناخت کرائی جائے، تو واقعی یہ بہت اہم چیز ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم میں سے کوئی کب سوچتا ہے؟ ہم میں کون ہے جو اس موضوع پر توجہ دے رہا ہے؟ معاشرت کے امور غیر شیعہ اور غیر مسلم سے روابط کے بارے میں جو باتیں ہیں، اس بارے میں ہماری روایتوں میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ قرآن کے دائرے میں قرآن کریم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یہ باتیں جنہیں ہم نے بار بار بیان کیا، مقرر ان کا ذکر کیا، آئمہ علیہ السلام کے اقوال سے چیزیں بیان کی جائیں، دوسروں تک پہنچائی جائیں۔ ہمارے پاس اتنی ساری کتابیں ہیں، یعنی بحار الانوار مثلاً 100 جلدوں کی کتاب ہے، اسی طرح کی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن یہ سب ایک خاص دائرے تک محدود ہیں۔ میں نے اس دن ایک شعر پڑھا، میں نابی ولی خلوت خم چودر ساغر نمی آئی چہ حاصل، خالص شراب ہو لیکن خم کی خلوت گاہ سے ساغر میں نہیں آتی تو کیا فائدہ، میں ساغر کو جام میں لانا چاہیے کہ اس سے استفادہ کیا جائے، مگر وہ گڑھے میں پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی اس خالص شراب کو، زندگی کی معرفتوں کی اس خالص شراب کو جو آئمہ علیہ السلام سے ملی ہے، گڑھے کے اندر رکھا ہے اور اس کے منہ پر ایک اینٹ رکھ دی ہے، گڑھے کے منہ پر اینٹ۔ پرانے زمانے میں گڑھے کے منہ پر اینٹ رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا کرتے تھے۔ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے آج کی رائج زبان میں، ٹیکنیکل زبان میں، ہنری زبان میں، ڈیجیٹل زبان میں، ان تمام صحیح روش کے ذریعے دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ آج دنیا سے رابطہ قائم کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، یعنی آپ یہاں بیٹھ کر ایک بٹن دباتے ہیں، 10 منٹ وقت دیتے ہیں اور دنیا کے دور دراز کے علاقے میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، کسی جگہ پر، کسی اور جگہ پر لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت اہم چیز ہے، لہٰذا اس کام کے لیے یہ روشیں استعمال ہونی چاہئیں۔ تاہم زبان کا مسئلہ اہم ہے، اسے کس زبان میں آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دوسرا اہم پہلو ہے جو آئمہ علیہ السلام سے مربوط ہے۔ آئمہ علیہ السلام کے تعارف کے لیے اس پر کام ہونا چاہیے۔ تیسرا پہلو سیاست کا ہے، یہ وہی چیز ہے کہ آئمہ علیہ السلام کی زندگی کے برسوں میں، جس پر میں نے بنیادی طور پر کام بھی کیا، آئمہ کیا کرتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے۔ سیاست کا پہلو بہت اہم ہے، آئمہ علیہ السلام کی سیاست کیا تھی، یہ چیز کہ آئمہ علیہ السلام ان تمام مدارج کے ساتھ، اس الہی منزلت کے بعد، اس الہی امانت کے ساتھ جو انہیں دی گئی تھی، بس اس پر اکتفا کر لیں کہ کچھ فقہی احکام بیان کر دیں، کچھ اخلاقیات بیان کر دیں، یہ انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور جو بخوبی غور کر رہا ہے، ان ہستیوں کے مد نظر عظیم اہداف تھے۔ ان کا بنیادی ہدف اسلامی معاشرے کی تشکیل کرنا تھا، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل اسلامی حاکمیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسلامی حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی وہ اسلامی حاکمیت کے لیے کوشاں تھے۔ امامت کا ایک اہم پہلو یہ ہے، امامت یعنی دین و دنیا کی سربراہی، مادی اور روحانی دنیا کی سربراہی۔ مادی سے مراد یہی امور مملکت چلانا، حکومت چلانا۔ سارے آئمہ معصومین اس کے لیے کوشاں رہے، یعنی بلا استثناء سارے آئمہ معصومین اس کوشش میں رہے، لیکن الگ الگ روشوں سے۔ ان روشوں کے الگ الگ حصے تھے، کوتاہ مدتی اہداف بھی تھے، لیکن دراز مدتی اہداف وہی تھا، یعنی اسلامی حاکمیت۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ابھی میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے کہ آپ سے لوگ رجوع کرتے تھے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے۔ روایت میں بار بار آیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، کہ حضرت آپ قیام کیوں نہیں کرتے، یہ سوال تھا۔ حضرت کوئی نہ کوئی استدلال اور جواب، ہر کسی کو کوئی جواب دے دیا کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام سے اتنا سوال کیا کرتے تھے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، یعنی وجہ یہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو قیام کرنا تھا، شیعوں کو اس کا علم تھا، شیعوں کے نزدیک یہ چیز یعنی قیام مسلمات میں سے تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے صلح کر لی، تو امام حسن علیہ السلام سے جو بات بار بار نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے، ما تدری لعلہ فتنۃ لکم و متاع الہین، اس کا ایک وقت ہے، ایک میعاد ہے، ایک معینہ وقت ہے، آپ کو کیا معلوم؟ یعنی یہ وعدہ ہے. روایت میں یہ وعدہ امام علیہ السلام کی زبانی معین بھی کر دیا گیا. روایت میں آپ فرماتے ہیں ان اللہ جعل ھذا الامر فی عام یا فی سنۃ سبعین، طے ہو گیا تھا. امام حسن علیہ السلام نے 41 میں بات کہی اور طے تھا کہ 70 ہجری میں قیام کیا جائے اور اسلامی حکومت تشکیل دی جائے. قضاء و قدر الہی میں یہ تھا کہ یہ کام ہونا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فلما قتل الحسین علیہ السلام اشتد غضب اللہ علی اہل الارض فاخرہ، جب سن 61 ہجری میں، یعنی محرم 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو اسے ٹال دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا. یہ سن 70 میں ہونا تھا مگر سید الشہداء کی شہادت کی وجہ سے اور کچھ باہری عوامل کی بنیاد پر جو اس کے نتیجے میں وجود میں آئے تو اس مہم کو ٹال دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا. اب روایت میں آیا ہے اشتد غضب اللہ علی اہل الارض، لیکن ہم جانتے ہیں کہ غیظ و غضب کی شدت اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انہی ظاہری عوامل اور عام عوامل سے مطابقت رکھتا ہے. عام عوامل اور اسباب یہی ہیں. ایک اور روایت میں ہے ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، امام حسین کے بعد لوگ مرتد ہو گئے. اس معنی میں نہیں کہ دین سے برگشتہ ہو گئے، اس معنی میں کہ شیعہ جس راستے پہ چل رہے تھے اس کے بارے میں تردد کا شکار ہو گئے. ایسی حالت میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ 3 افراد، نام یاد نہیں، یحییٰ ابن ام طویل اور دیگر، 3 لوگوں سے زیادہ نہیں بچے. ثم ان الناس، حضرت فرماتے ہیں کہ ثم ان الناس لاحقوا و کثروا، لوگ ملحق ہوتے رہے اور بڑھتے رہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے 30 سال زحمتیں کی، اس کے بعد حضرت امام باقر علیہ السلام نے محنتیں کی تو نتیجہ یہ ملا. اسی روایت میں جو میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے مؤخر کر دیا، اس حکومت کے مسئلے کو مؤخر کیا الا 140 سن 140 تک. سن 140 امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام 148 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. شیعوں کے درمیان، اہم شیعہ ہستیوں کے درمیان یہ بات کہی جاتی ہے، بار بار ذکر کی جاتی تھی. بعد میں امام صادق علیہ السلام نے اسی روایت میں اس تاخیر کی وجہ فرمائی کہ ایسا کیوں ہو گیا اور کیوں تاخیر ہو گئی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ زرارہ، یہ روایت ہے، زرارہ تو ان کے بہت قریبی افراد میں تھے. زرارہ کوفے میں تھے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کوفے کے رہنے والے تھے، کوفے میں قیام پذیر تھے. زرارہ امام صادق کو ایک پیغام بھیجتے ہیں، حضرت امام صادق علیہ السلام کو ایک خط لکھتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک شخص، عوام میں سے یعنی شیعوں میں سے ایک شخص، قرض کی سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے اور موجودہ حکومت اسے گرفتار کرنا چاہتی ہے بھاری قرض کی وجہ سے جو اس پر عائد ہے. وہ فرار ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ایک عرصے سے اپنی بیوی بچوں سے دور ہو گیا ہے کیونکہ فرار ہے اور آوارہ وطن ہو چکا ہے تاکہ گرفتاری سے بچ جائے. اب یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ زرارہ کہتے ہیں کہ اگر ھذا الامر، یہ ھذا الامر روایتوں میں بار بار آیا ہے، مراد ھذا الامر سے یہی حکومت کا مسئلہ ہے، یہ چیز اگر اسی 1-2 سال کے اندر رونما ہونے والی ہے تو ہم اس مسئلے کو اس وقت تک روک کر رکھیں اور جب آپ مسند حاکمیت پر بیٹھ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور 1-2 سال کے اندر یہ نہیں ہونا تو پھر احباب کے ساتھ مل کر پیسہ جمع کیا جائے، احباب پیسہ جمع کریں تاکہ ہم اپنے اس بیچارے دوست کا قرض اتار سکیں اور وہ اپنے گھر اور کنبے میں لوٹ سکے. یہ سوال زرارہ کرتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. زرارہ کو کیوں محسوس ہوتا ہے کہ 1-2 سال کے اندر حکومت تشکیل پا جائے گی؟ ایک اور روایت ہے، وہ بھی زرارہ سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں واللہ لا ارى على هذا الاعواد الا جعفر. اعواد کا مطلب ہوتا ہے، اعواد کا مطلب ہے ممبر، ممبر کے ستون. فرماتے ہیں کہ میں ممبر کے ان ستونوں پر جعفر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، یعنی انہیں یقین تھا کہ امام صادق علیہ السلام آ کر مسند خلافت پر، مسند حکومت پر بیٹھیں گے، یعنی اس طرح سے تھا۔ لیکن پھر یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، قدر الہی یہ ہے، قضائے الہی یہ نہیں ہے۔ جی ہاں، قضائے الہی یعنی وہ چیز جو طے شدہ ہو چکی ہے، جو حتمی ہو چکی ہے، وہ نہیں تھی، خاص عوامل وغیرہ کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو آئمہ علیہم السلام اس قضیے کے لیے، اس بات کے لیے، اس حاضر الامر کے لیے کوشاں تھے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس تعلق سے امام رضا علیہ السلام کا کردار کیا رہا۔ اب اس وقت مجھے اس تقریر کی باتیں یاد نہیں ہیں جس کا حوالہ آپ نے دیا۔ اس سے قبل بھی میں نے پہلے سال ایک پیغام مشہد بھیجا تھا۔ اس پیغام میں امام رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کا منصب قبول کرنے کے فیصلے کا تجزیہ و تحلیل کیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ دراصل امام رضا علیہ السلام اور مامون، وہ مامون جو بہت ہوشیار، زیرک اور بہت چلاک تھا، یعنی مامونوں میں چلاک ترین، ہوشیار ترین مامون، نے امام رضا کو خراسان بلایا اور یہ فیصلہ کیا۔ پہلے اس نے کہا کہ خلافت دوں گا، پہلے ولی عہدی کی بات نہیں کی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو خلافت دوں گا۔ امام رضا نے قبول نہیں کیا، اس نے اصرار کیا۔ پھر اس نے کہا کہ جب آپ قبول نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، ولی عہدی کو تو قبول کیجئے۔ مامون کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ میں نے مامون کے اس اقدام کی چار پانچ وجوہات بیان کی کہ وہ جن اہداف کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ان چیزوں کے حصول کی کوشش میں تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے قبول کیا، تو اس کی بھی پانچ چھ وجوہات ہیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ آپ نے کیسے قبول کیا، کیوں یہ اقدام اٹھایا، اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے۔ ایک عظیم مہم، ایک غیر معمولی اور غیر فوجی جنگ، یعنی سیاسی جنگ، دراصل امام رضا اور مامون کے بیچ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں امام رضا نے مامون کو زمیں بوس کر دیا۔ امام رضا نے در حقیقت مامون کی مٹی خراب کر دی، یہاں تک کہ مامون امام رضا کو قتل کر دینے پر مجبور ہو گیا۔ ورنہ اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ وہ لوگ امام رضا علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، نماز جماعت کی امامت کے لیے بھیجا کرتے تھے، یہ چیزیں تھیں۔ وہاں میں نے تشریح کی ہے کہ مامون نے کیسے اور کیوں یہ کام کیے، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے ذہن میں کون سے مفادات تھے۔ اس زمانے میں آپ کی طرح، آپ نوجوان ہیں، الحمدللہ ہمت اور حوصلہ ہے، اس وقت ہمارے پاس بھی ہمت و حوصلہ تھا اور یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب تو ان مفاہیم و معانی سے ہم پوری طرح سے دور ہو گئے ہیں۔ بہرحال امام رضا علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے یہ تین پہلو بیان کیے جانے چاہیے۔ آپ کا یہ ہنر اور یہ توجہ ہونی چاہیے کہ ان تینوں حصوں سے متعلق مطالب جمع کیجئے، غیر مستند چیزوں کو ہٹا دیجئے۔ تیسری چیز سب سے اہم ہے کہ مناسب زبان میں، یعنی مناسب فارمیٹ میں، دور حاضر کی زبان میں، غیر شیعہ مخاطب افراد، بلکہ شیعوں کے لیے بھی، ہمارے جوانوں میں بھی ایسے بعض جوان ہیں جو ان مطالب و مفاہیم سے اتنے ہی دور ہیں جتنا غیر شیعہ اور غیر مسلمان دور ہیں۔ انہیں کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، ان چیزوں کو بیان کیجئے۔ میری نظر میں اگر یہ کام ہو تو صرف کانفرنس اور تقریر وغیرہ تک محدود نہیں رہے گا، اور اس کا باقاعدہ اور قابل مشاہدہ فائدہ نظر آئے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔